وصلی اللہ علی نبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے گاڈ پارٹیکل. آپ جانتے ہیں کہ آج کل گاڈ پارٹیکل کا بہت چرچا ہے. آج میں نے ایک اردو اخبار میں ایک آرٹیکل دیکھا آج ہی, تو اس کا ٹائٹل تھا ذرے ذرے میں خدا ہے. یعنی انہوں نے گاڈ پارٹیکل کا مطلب یہ نکال لیا کہ ہر پارٹیکل میں خدا ہے, حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. ایک اور صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ گاڈ کا سائنسی پروف ہے, یہ بھی غلط بات ہے. دیکھیے, گاڈ پارٹیکل جو ہے یہ سائنٹیفک کمیونٹی کا دیا ہوا نام نہیں ہے, یہ تو میڈیا نے دے دیا ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے, وہ تاریخ یہ ہے کہ تقریباً 50 سال سے ایک مسٹیریس پارٹیکل کی ریسرچ کر رہے تھے تمام سائنٹسٹ. تو ایک سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا لان لیٹر مین. امریکی سائنٹسٹ ہے وہ, لان لیٹر مین. تو یہ پہلے کی بات ہے جب کہ ڈسکوری نہیں ہوئی تھی. تو اس نے اس پر ایک کتاب لکھی, وہ پاپولر سائنس کے انداز میں تھی, وہ ٹیکنیکل انداز میں نہیں تھی. تو چونکہ وہ اس پارٹیکل کو ڈسکور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا, تو اس کی کتاب گا ڈسکوری آف پارٹیکل پر نہیں تھی, بلکہ اس پر جو بحث ہے وہ سب باتیں اس کے اندر تھیں. تو اس کی کتاب کا ٹائٹل رہ گیا انہوں نے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو رکھ دیا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہیں کیا کہتے ہیں ہاں گاڈ ڈیم پارٹیکل. یہ ٹائٹل لکھ دیا انہوں نے. دیکھیں, گاڈ ڈیم ایک نگیٹیو ٹرم ہے, نگیٹیو لفظ ہے. جیسے کہ آپ ایک پین استعمال کر رہے ہیں, وہ پین میں سیاہی نہ آ رہی ہو, ٹھیک سے نہ لکھ رہا ہو, تو آپ غصے میں اس کو پھینک دیں گے یہ کہتے ہوئے گاڈ ڈیم پین. ایسی آپ ویدر ہے, اچھا ویدر نہیں ہے, باہر نکلے آپ تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہوئی, آپ نے کہا دیا گاڈ ڈیم ویدر. تو ایسے اس نے اس کتاب کا ٹائٹل لکھ دیا گاڈ ڈیم پارٹیکل. تو پبلشر کے پاس جب وہ کتاب پہنچی تو پبلشر نے اس میں ایک چینج کیا, اس نے ڈیم نکال دیا اور اس کا ٹائٹل رکھا اس نے گاڈ پارٹیکل. وہاں سے یہ لفظ چلا ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک بیس نہیں ہے. سائنٹیفک جو ٹرم اس کے لیے ہے وہ دوسرا ہے, ہگس بوزون اس کا جو ٹرم ہے. تو اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میکینیکل سبسٹیٹیوٹ آف گاڈ ہے. یہ جو پارٹیکل انہوں نے ڈسکور کیا ہے تو سائنٹیفک مائنڈ کے مطابق دیٹ از میکینیکل سبسٹیٹیوٹ آف گاڈ. یعنی ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ وہ گاڈ کا نگیشن ہے, کہ گاڈ کے بغیر, گاڈ کو ماننے بغیر کائنات کو ایکسپلین کرنے کی جو کوشش ہے اس کا حصہ ہے وہ. تو دیکھیے یہ جو معاملہ ہے شروع ہوتا ہے بہت پہلے سے. جو آج کل جو فزیکل سائنس میں جو کائنات کا اسٹینڈرڈ ماڈل مانا گیا ہے وہ بگ بینگ پر بیس کرتا ہے. یعنی کائنات کی بگننگ کے بارے میں, یونیورس کی جو بگننگ ہوئی, تو اس کے لیے جو سائنس کا جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے وہ بگ بینگ پر مبنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اب سے 13 بلین سے بھی پہلے سال, 13 بلین سال پہلے, 13 بلین, مور دین 13 بلین سال پہلے اسپیس میں ایک کاسمک بال تھا, بہت بڑا ایٹم سمجھ لیجیے, ایک سپر ایٹم. تو ہماری یونیورس میں جو مٹیریل یونیورس ہے اس کے اندر جتنے بھی پارٹیکل ہیں وہ سارے پارٹیکل اس کاسمک بال میں تھے اور بہت ہی کمپیکٹ حالت میں تھے, بہت کمپیکٹ حالت میں تھے. تو اس کو آپ سپر ایٹم کہیے یا کاسمک بال کہیے. تو مور دین 13 بلین ایئرس سے پہلے اس میں ایکسپلوژن ہوا, بہت بڑا ایکسپلوژن, دھماکہ. اس دھماکے سے کیا ہوا کہ جتنے پارٹیکل اس کاسمک بال میں تھے اسے بکھر گئے. یعنی اس سے پہلے وہ تھے انٹیگریٹڈ اسٹیٹ میں تھے. ایکسپلوژن کے بعد کیا ہوا, وہ سب ڈس انٹیگریٹ ہو گئے, منتشر ہو گئے سارے یونیورس میں. اور کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو پارٹیکل اس سے ریلیز ہوئے ان میں ماس نہیں تھا. جو ماس نہیں تھا تو کیا ہوا کہ وہ لائٹ کی اسپیڈ سے چاروں طرف وہ فلو کرنے, ٹریول کرنے لگے. لائٹ کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ 186,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں 186,000 میل طے کرتی ہے لائٹ اسپیڈ سے چلنے والی چیز. تو یہ لائٹ اسپیڈ سے یہ سارے پارٹیکل اپنے چاروں طرف ٹریول کرنے لگے. تو سائنس نے یہ تو دریافت کر لیا کہ بگننگ کہاں سے ہوئی, لیکن جب یہ دریافت ہوا, کوانٹم تھیوری نے بتایا کہ اس میں ماس نہیں تھا, کوانٹم میکینکس جو کہتے ہیں اس کو, کوانٹم میکینکس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ان پارٹیکلس میں ماس نہیں تھا, تو پھر بہت بڑا سوال پیدا ہوا. وہ سوال کیا, ماس نہیں تھا اس میں تو یہ کائنات بنی کیسے؟ دیکھیں ماس کو اردو میں کہتے ہیں کمیت. ماس ہونے سے چیزیں آپس میں جڑتی ہیں, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ماس جب نہ ہو تو اٹریکشن نہیں ہوگا, جڑے گا نہیں, پھر تو بکھرا ہوا جائے گا. تو کیا کہ اب ہم جس یونیورس میں رہتے ہیں یہ وجود بھی نہیں آتا, نہ اسٹار ہوتے, نہ پلانٹ ہوتا, نہ ماؤنٹین ہوتے, نہ اوشن ہوتا, نہ زمین ہوتی, کچھ بھی نہیں. صرف ساری یہ اسپیس جو ہے دوڑتے ہوئے الیکٹرانس کا جنگل ہوتی, ساری اسپیس جو ہے, یعنی دوڑتے ہوئے پارٹیکل جو جس میں ماس نہ ہوتا وہ جنگل ہوتی, ہم آپ بھی نہیں ہوتے. یہ سوال تھا. تو اب سائنسدانوں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ کیسے ایسا ہوا کہ ان پارٹیکل سے ماس آیا, کیونکہ وہ پارٹیکل جڑے تبھی تو بنی ہے کائنات. تو کیسے اس پارٹیکل میں ماس آیا اور پھر وہ جڑے اور جڑ کر کے ساری چیزیں بنی؟ یہ تھا سوال. یہ بہت پہلے سے سوال تھا, اور ایکٹیو طور پر اس پر تقریباً 50 سال سے زیادہ محنت ہو رہی تھی. اور اسی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں کہ تقریباً 10 سال پہلے سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی ٹنل بنائی گئی, بہت ہی اسپیشل قسم کی ٹنل. اس پر تقریباً $5 بلین خرچ ہوا مجموعی طور پر. $5 بلین خرچ ہوا کس لیے؟ اسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے, اسی چیز کو دریافت کرنے کی کہ پارٹیکل میں ماس کا جو سوال تھا اسی کو جاننے کے لیے. تو وہی چیز ہے جو اب سائنسدان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, انہوں نے ڈسکور کیا. لیکن زیادہ یعنی سیف اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسکوری نہیں ہے, یہ نیئر ڈسکوری ہے. زیادہ سیف اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ ڈسکوری نہیں ہے بلکہ نیئر ڈسکوری ہے, کیونکہ ابھی بھی کچھ پرابلم ایسے ہیں جس پر سائنسداں مطمئن نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ڈسکور کیا گیا ہے کہ ایک مسٹیریس سب ایٹمک پارٹیکل تھا جس نے تمام جو خود انسٹیبل ہے لیکن وہ ماس دیتا ہے. انسٹیبل ہونے کے باوجود وہ الیکٹرانس کو یا پارٹیکلس کو ماس دیتا ہے. اس سے جب ماس دیا اس نے تب جا کر چیزیں کمبائن ہونے لگیں, تب تمام چیزیں وجود میں آئیں. تو یہ تھیوری جو ہے اس پر بہت آرٹیکل لکھے گئے, کتابیں چھپی. تو اس میں سے ایک سائنٹسٹ جو کہ اسکاٹ لینڈ کا ہے, ابھی بھی زندہ ہے وہ, اس کا نام ہے پیٹر ہکس HIGGS. اس نے تقریباً 64 ایئر پہلے ایک پیپر چھاپا, ایک سائنٹیفک پیپر. اس میں اس نے ایک تھیوری دی. اس تھیوری کو اسی تھیوری کے بیس پر یہ ریسرچ ہوئی ہے. اب جو ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ میں آپ جانتے ہیں کہ 10,000 انجینئرس اور سائنٹسٹ لگے ہوئے تھے, 10,000, اور 100 ملک اس میں انوالو تھے. اتنا بڑا ریسرچ کا کام شاید ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس میں 10 سال لگے اور 10,000 سائنٹسٹ انجینئر اس میں شامل ہوں اور 100 ملک اس میں انوالو ہوں اور $5 بلین اس میں خرچ ہو. اتنا بڑا پروجیکٹ تھا صرف ایک چیز کو جاننے کے لیے کہ کیا واقعتاً ایسا کوئی پارٹیکل موجود ہے جس نے ماس دیا. تو اسی پارٹیکل کا نام, اسی سب ایٹمک پارٹیکل کا نام, وہ کوئی آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے. تو اس کا نام اسی سائنٹسٹ کے نام پر رکھا گیا, ہکس بوزان. یہ بوزان جو لفظ ہے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. بوزان اصل میں بنگال کے ایک سائنٹسٹ تھے, ستیندر بوس. تو بوس سے BOS لے کر کے بوس, یہ لوگ بوز کہتے ہیں. ہم لوگ تو سین بولتے ہیں نا, وہ لوگ زے بولتے ہیں, بوز. تو اس سے بوزان بنا, کیونکہ انہوں نے ایک آرٹیکل ایک پیپر لکھا تھا بہت پہلے آئنسٹین کے زمانے میں, اور اس میں انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک پرابلم کو اس میں سالو کرنے کی کوشش کی تھی. تو پروفیسر بوس کے نام پر یہ بوز بنا اور ہی پیٹر ہکس کے نام پر ہکس بنا. تو اس کا نام رکھا گیا ہکس بوزان, اور یہ عوامی طور پر اس کو کہا جاتا ہے گاڈ پارٹیکل. تو یہ آپ غور کیجئے کہ آپ یہ اس کا تعلق ایگزسٹنس آف گاڈ سے نہیں ہے مذہبی معنوں میں. اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ سائنس چاہتی ہے, سائنٹیفک مائنڈ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کو ایکسپلین کرنا کائنات کو, ایک کائنات, ایک یونیورس جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ایگزسٹ کر رہی ہے, ہم جس کو جانتے ہیں, جس کو ہم اپنے ٹیلیسکوپ سے, اپنے مائکروسکوپ سے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہاؤ اٹ کیم انٹو ایگزسٹینس, یا اس کا وجود کیسے ہوا. تو وجود کو انہوں نے بگ بینگ تھیوری جو ہے اس سے ایکسپلین کیا, جو کہ 20th century کے فرسٹ کوارٹر میں غالباً 1931 میں پیش گئی تھی. تو وہ پر بہت کوئی ریسرچ ہوئی, کافی ریسرچ کے بعد اب بگ بینگ تھیوری جو ہے سائنٹیفک کمیونٹی نے اس کو مان لیا, اینڈ ناؤ اٹ از سائنٹیفکلی اینڈ اسٹیبلشڈ تھیوری. لیکن پھر جو دوسرا سوال آ گیا کہ جب سارے الیکٹران جو ہے جو ریلیز ہوئے, تو پھر وہ کیسے دوبارہ وہ کمبائن ہوئے, وہ کیونکہ اس کے لیے ماس درکار ہے. تو اس کے لیے اب جو انہوں نے مانا ہے کہ ہگس بوزون, تو اگر اس کو مان لیا جائے سائنسی مائنڈ کے مطابق, تو ہگس بوزون اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح دوبارہ سارے پارٹیکل اجزا ہوئے اور پھر وہ چیزیں تمام بنی. یہ ہے تھیوری, خلاصہ جو ہے سادہ زبان میں اس کو ایک دیکھیے. ایک تو ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے, ٹیکنیکل زبان جو ہے وہ ایک الگ زبان ہے. میں آپ کو اس کا جو سادہ طور پر جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اس میں مجھے ایک بات اور بھی اکنالج کرنا ہے کہ اس معاملے میں مجھ کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے. میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ ماریا یعنی فزکس آنرس میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے امتحان فزکس آنرس میں, اور بہت ہی زیادہ پڑھنے والی لڑکی ہے ماریا, جو بھائی گریٹ ڈاٹر ہے. اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی, یعنی میں آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا, تو سارا نکال کر مجھے بتایا, پڑھ کر سنایا, ڈسکس کیا. تو بہت زیادہ میں اس کو اکنالج کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اس کا اجر دے, اس کا ریوارڈ دے. تو اس طریقے سے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں, یعنی اس کو میں یعنی ایک بہت دن لگے ہم اس کو اس یہاں تک پہنچنے میں. اس میں میری گرینڈ ڈاٹر ماریا کی ہیلپ کافی میری مددگار ثابت ہوئی. تو یہ ہے ہگس بوزون کا ایک سادہ تصور. لیکن مجھے جو دلچسپی ہے جو میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اور بات ہے, وہ ہے قرآن سے اس کا تعلق. دیکھیے قرآن میں بہت عجیب بات ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ النساء یعنی چیپٹر 4 ورس نمبر 82 میں, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سچ پوچھو تو مجھے قرآن والا جو آسپیکٹ اسی سے دلچسپی ہے, مجھے اسی کے لیے میں نے یہ تمہید بیان کی آپ کو. تو یہ جو آیت ہے سورہ النساء میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے, قرآن پر غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرح سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے. جو اختلاف کا لفظ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, مفسرین اختلاف کو سمجھنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ میں نے اس پہ بہت غور کیا, تو یہ بھی میری ایک ڈسکوری ہے اللہ کے فضل سے. اختلاف کے معنی یہاں پر جو عام طور پر جو لفظ بولا جاتا ہے اضطراب وہ معنی نہیں ہے. یہاں پر معنی ہیں انکنسسٹنسی یا عدم مطابقت, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اختلاف کس کے بیچ میں؟ قرآن کی آیتوں کے بیچ میں نہیں, قرآن اور خارجی حقیقتوں کے بیچ میں اختلاف. یعنی ایک ہے قرآن کا اسٹیٹمنٹ اور ایک ہے ورلڈ آف فیکٹس جو قرآن سے باہر ہے. تو ورلڈ آف فیکٹس میں اور قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا, یعنی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی, عدم توقت نہیں ہوگی. یہ بہت عجیب اسٹیٹمنٹ تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن 7th century کے فرسٹ کوارٹر میں اترا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں, نہ سائنس تھی, نہ ٹیلیسکوپ تھی, نہ مائکروسکوپ تھی, نہ اس وقت کمپیوٹر تھا, نہ اس وقت آج کل کے جو طریقے ہیں ریسرچ کرنے کے وہ سب کچھ تھے. وہ ٹریڈیشنل دور تھا, لوگ سپرسٹیشن میں جیتے تھے, کسی چیز کو جو انسان جانتا نہیں تھا. اس وقت یہ آیت اتری. اس آیت کو اگر اس سے جوڑیے آپ کہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے, یہ وقتی کتاب نہیں ہے, تو اس کو جوڑ کر سوچیے تو ایک ابدی چیلنج تھا, یہ ایٹرنل چیلنج. یعنی قرآن رہے گا قیامت تک کے لیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو باتیں انسان دریافت کرے گا, یونیورس آف فیکٹ جو ابھی ہڈن ہے اس کو دریافت کرے گا, تو جو اسٹیٹمنٹ قرآن میں ہے اس سے اس میں مطابقت رہے گی, عدم مطابقت نہیں ہوگی, انکنسسٹنسی ہوگی. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس 7th century کے فرسٹ کوارٹر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ بعد کو جب سائنسی دور آئے گا, ڈسکوری کا دور آئے گا اور یونیورس آف فیکٹ کو لوگ دریافت کریں گے, اس وقت قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور جو ڈسکوری ہوگی اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی, کوئی عدم مطابقت نہیں ہوگی. یہ کوئی ایک چیلنج تھا, چیلنج. تو آپ غور کیجئے کہ بہت عجیب غریب طور پر باتیں ثابت ہو رہی ہیں. مثلاً دیکھیے, اس سے پہلے ایک بات کا اور حوالہ دینا چاہتا ہوں, پھر اس پر آؤں گا, کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا جو کنٹمپرری کنگ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے, تو قرآن کے مطابق اور بائبل کے مطابق وہ سمندر میں غرق ہو گیا. اس وقت قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا تھا کہ الیوم ننجی کا بے بدن کا لتکون لمن خلفک آیا, آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر رکھیں گے, آج ہم تمہارے باڈی کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. اب یہ غور کیجئے کہ یہ واقعہ ہے 3500 سال پہلے کا. 3500 سال پہلے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. جب قرآن میں آیت اتری تو اس وقت کچھ بھی نہیں پتا تھا انسان کو کہ فرعون کا باڈی کہاں ہے. کیسی عجیب بات ہے, الیوم ننجی کا بدن کا لتکون لمن خلف کا آیا. اس وقت اللہ نے فرمایا 3500 سال پہلے کہ فرعون کا جو باڈی ہے مرنے کے بعد وہ رکھا گا, محفوظ رہے گا. اب بعد والے اس کو ڈسکور کر کے اسے سبق لیں گے. تو جب قرآن اترا تو کچھ بھی اس معلوم نہیں تھا, اس کے بارے میں 1% بھی کچھ معلوم نہیں تھا. بعد کو کیا ہوا کہ دنیا میں علم آیا, دنیا میں ترقیاں ہوئیں, دنیا میں ریسرچ کا دور آیا, تو 19th century کے یعنی آخر میں کچھ فرانس کے اور جرمنی کے کچھ اسکالر گئے مصر, وہاں جس کو کہتے ہیں پائرامڈ یعنی اہرام, اس میں انہوں نے اس کا گیٹ کھولا جو بند پڑا ہوا تھا, کوئی کھولتا نہیں تھا اس کو, کیونکہ مشہور تھا کہ اس کے اندر لعنت الفرائنہ ہے, فرعونوں کی لعنت. تو لعنت الفرائنہ کی وجہ سے اس کو کھولتے نہیں تھے وہ. انہوں نے کھولا, کھول کر کے اس کے اندر سے باڈی نکالا, اس میں فرعون کی باڈی مومیائی کر کے, یعنی ممیفیکیشن جو کہتے ہیں, کر کے رکھی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں ممیفیکیشن کے بعد باڈی ہزاروں سال تک ویسی کی ویسی رہ سکتی ہے. وہ خاص ٹیکنیک ہے جو مصریوں میں بہت ترقی یافتہ تھی اس زمانے میں. اس کو نکالا, نکال کر باہر لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت عجیب چیز دریافت ہوئی ہے جو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ, یعنی پچھلی چیزیں جو ہیں ان کی تاریخ کو معلوم کرنا. تو وہ جو ٹیکنیک ہے, اس ٹیکنیک کو انہوں نے اپلائی کیا تو بہت عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ فرعون حضرت موسیٰ کا کنٹمپرری فرعون ہے. یہ باڈی جو ہے حضرت موسیٰ کے کنٹمپرری فرعون کی باڈی ہے. تو گویا جو بات قرآن میں کہی گئی تھی 7th century کے فرسٹ کوارٹر میں, وہ 19th century کے آخر میں دریافت ہو گئی. اس طرح سے کنفرم ہوا کہ قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور باہر کی حقیقتوں میں اختلاف نہیں ہے, یعنی انکنسسٹنسی نہیں ہے. کیسی عجیب بات یہ. اس طرح کی ایک مثال یہ ہے جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. تو قرآن میں دیکھیے سورہ الانبیاء جو چیپٹر نمبر 21 ہے, اس کی ایک وہ آیت ہے جو یہ ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. یہ ہے چیپٹر 21 ورس 30, الانبیاء کی 30 آیت. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دا ہیونس اینڈ دی ارتھ ویئر جوائن ٹوگیدر دین وی اسپلٹ دیم اسنڈر, یعنی زمین اور آسمان آپس میں جوڑے ہوئے تھے, پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا اور پھر ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی زندہ چیز. اس میں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوا ہے, رتق اور فتق, یعنی زمین و آسمان اس سے پہلے فتق رتق کی حالت میں تھے. رتق کہتے ہیں عربی میں, کہتے ہیں منظم الاجزاء, جسے یہ ہے یہ منظم الاجزاء ایک دوسرے میں جڑا ہوا, منظم الاجزاء یعنی جوائن ٹوگیدر. تو کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں پورا زمین آسمان کا جو ماس ہے, جو مادہ ہے, پورا کا پورا ایک ہی واحد چیز میں ایسے جڑا ہوا تھا, رت کی حالت میں تھا, یعنی انٹیگریٹڈ فارم میں تھا. پھر کیا ہوا؟ فتق ہوا. فتق معنی کہتے ہیں کھولنا, ڈس انٹیگریٹ کرنا. یہ بہت ہی عجیب وہی بات ہے کہ پہلے رتق تھا پھر فتق ہوا, یعنی پہلے ساری یونیورس انٹیگریٹڈ فارم میں تھی, پھر اس میں ڈس انٹیگریشن ہوا. تو یہ عین وہی چیز ہے جس کو بعد کو سائنس نے دریافت کیا بگ بینگ کے شکل میں. بگ بینگ کی تھیوری یہی ہے کہ پہلے پوری کائنات ایک بہت بڑے کاسمک بال کی صورت میں تھی, بہت سارے پارٹیکل جو یونیورس میں آج ہیں وہ سب کے سب جڑے ہوئے تھے, اس کو کہا جاتا ہے کاسمک بال. تو اس میں ایک فروزن ہوا, ایکسپلوژن ہوا, تب جا کر کے ایسا ہوا کہ سارے پارٹیکل بکھر گئے. یہی تو ہوا, رتق تھا پھر فتق ہوا, آئین وہی چیز ہے, رتق تھا پھر فتق ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے بنایا پانی سے تمام زندہ چیزیں. اس میں دیکھیں پانی کے ایک علامتی مثال دے کر چیزیں کیسے فارم ہوئی وہ بتایا گیا کہ وہ جو ڈس انٹیگریشن ہوا تھا تمام پارٹیکل کا, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑا. اسی میں سے ایک مثال ہے پانی کی, جس میں آپ جانتے ہیں کہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن آکسیجن کے جو دو ایٹم کے ملنے سے وہاں پر ایک مالیکول بنتا ہے, پھر مالیکول سے وہ ہوتا ہے, یعنی ایک بہت بڑا اس کا بہت ہی یعنی کمپلیکس طریقہ ہے. تو بہر ہائیڈروجن آکسیجن کے جو پارٹیکل تھے وہ سب تو فضا بکھرے ہوئے تھے, جب وہ آپس میں جڑیں گے تب تو ایٹم بنے گا. تو بکھرے ہوئے پارٹیکل جڑے اور پھر مالیکول بنا اور پھر ایٹم بنا اس کا, یعنی آکسیجن کا اور ہائیڈروجن کا, پھر مالیکول بنا. تو عین وہی چیز یہ ہے جس کو آج سائنس نے کا یہ جو دعویٰ ہے کہ دریافت کیا ہم نے, اس پارٹیکل کی جس نے ماس دیا, کیونکہ ماس اگر نہ ہوتا تو ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن نہیں ہوتا, کیونکہ مادی چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں, اس میں یعنی اٹریکشن ہوتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ قرآن میں تھا عین اسی کے مطابق آج ڈسکری ہوئی. فرق صرف کیا ہے, فرق یہ ہے کہ جو اتھیسٹ بائنڈ ہے, جو خدا کو بانے بغیر چاہتے ہیں کائنات کو ایکسپلین کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ اسی ہگس بوزان سے وجود میں آئی کائنات. لیکن سوال یہ ہے ہگس بوزان جو ہے کس نے اس کو پیدا کیا, یعنی وہ اپنے آپ کیسے پیدا ہو گیا. وہ تو سوال پھر بھی باقی ہے سوال. اس ایک بات میں یاد دلاؤں جو میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے گاڈ رائزز میں, کہ جب نیوٹن کے زمانے میں جب وہ دریافت ہوا کہ دنیا میں پرنسپل آف کازیشن ہے, یعنی کاز اینڈ افیکٹ کا اصول ہے, ایک کاز ہوتا ہے پھر اس کا افیکٹ ہوتا ہے, تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ سب پرنسپل آف کازیشن سے چل رہی ہیں, کنٹرول ہو رہی ہیں. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے, اب خدا کی ضرورت نہیں, ہم نے معلوم کر لیا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں. تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اف نیچر, اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ کہ نیچر اگر جب اپنی دریافت کر لیا, لا آف نیچر جو ہے وہ چیزوں کو شیپ دیتا ہے, تو اب خدا کی ضرورت ہے, خدا کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نیوٹن کے بعد جو دریافتیں ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ہم نیچر کہتے ہیں, فطرت, ساری چیزیں, یعنی سائنس کی زبان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب نیچر ہے, چاہے انسان ہو, چاہے گھاس ہو, چاہے ستارے ہوں, سیارے ہوں, سب نیچر ہیں. تو اگر یہ نیچر جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے اصول کے تحت بنی ہے تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے, وہ کاز اینڈ افیکٹ کو سمجھا کہ ہی خدا, یعنی اب خدا کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی تھی, کیونکہ سوال اب بھی باقی تھا کہ خود نیچر کے کورس کو خود لا آف کازیشن کو کس نے وجود دیا, وہ کیسے وجود آیا. یہ صرف سوال پھر باقی تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کازز, اف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازز دے آر ناٹ ڈیو ٹو سپر نیچرل کاز. میں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, شی اٹ سیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. نیچر ایکسپلین نہیں کرتی, بلکہ دوبارہ یہ سوال ہے کہ نیچر کسے تخلیق کیا. دوبارہ یہ سوال ہے, وہی حال ایک معاملہ یہاں ہے کہ ہکس بوزان ایکسپلین نہیں کرتا, یعنی فل اسٹاپ نہیں لگ جاتا یہاں پر. اب سوال ہے کہ خود ہکس بوزان کو کس نے تخلیق کیا, یعنی ایسا عجیب غریب پارٹیکل جو اگرچہ انسٹیبل ہے, ایسا عجیب پارٹیکل کہ وہ تمام پارٹیکل کو ماس دے دیتا ہے, یہ کیسی عجیب بات ہے. جو پارٹیکل میں ماس نہیں تھا یہ اس کو ماس دیتا ہے, اور پھر ساری کائنات وجود میں آتی ہے, چاہے پانی ہو, چاہے ماؤنٹین ہو, چاہے انسان ہو, چاہے درخت ہو, سب وجود میں آتے ہیں. تو وہ جو میریکولس پارٹیکل وہ خود کیسے وجود میں آ گیا, تو سوال تو پھر باقی ہے. تو جب تک آپ یہ نہ مانیں کہ ایک خدا ہے جس نے بگ بینگ میں ایکسپلوژن کیا, ایک خدا ہے جس نے کاسمک بال کو بنایا, ایک خدا ہے جس نے پارٹیکلس کو ماس دیا, تو پھر بھی سوال باقی رہے گا. سوال وہیں کبھی باقی رہے گا, کیونکہ آپ جو چیز آپ نے دریافت کی ہے وہ وہاں فل اسٹاپ نہیں لگ جاتا, اس کے بعد ہی سوال باقی رہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یعنی ہمیں اپنے مطالعے کو ابھی آگے لے چلنا ہے. مشکل یہ ہے کہ اس معاملے میں جو کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہیں جو خدا کو حذف کر کے کام کر رہے ہیں, ریسرچ جو کر رہے ہیں جو لوگ, اور جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. وہ تو اپنے عبادت خانوں میں یا اپنے مدرسوں میں مشغول ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا نیچر ہے, کیا نیچر کے قوانین ہیں. تو یعنی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کے ایک اور یاد دلانا چاہتا ہوں میں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم دکھائیں گے لوگوں کو اپنی نشانیاں کائنات میں اور انسانوں کے اندر, یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق ہے. یہ تو نشانیاں ہیں, یہ تو نشانیاں ہیں. تو جو اہل ایمان تھے, جو اللہ کو ماننے والے تھے, انہوں نے نشانیوں کو ڈسکور نہیں کیا, انہوں نے اس معاملے میں کوئی کام نہیں کیا, وہ دوسرے کام مشغول ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک کمیونٹی وجود لائے, اللہ تعالیٰ سائنٹیفک کمیونٹی, جو کہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ لید الدین بر الفاجر, کہ اللہ فاجر انسان کے ذریعے بھی مدد کرے گا اس دین کی. فاجر سے مراد یہاں سیکولر ہے, فاجر سے مراد معروف فاجر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک کمیونٹی سے مراد ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی وہ چیزیں دریافت کرے گی جس سے تمام حقیقتیں جو قرآن میں بطور نظریے کے بتائی گئی ہیں وہ تو واقع کے لوگ سامنے آ جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگرچہ اہل ایمان خود اس قسم کی ڈسکوری نہیں کر سکے, لیکن اب انہیں چاہیے کرنا ہے کہ اس کو استعمال کریں, اس کو بطور ڈیٹا کے. یہ انہوں نے فیکٹس کو دریافت کر کے ہمیں دے دیا, انہوں نے ڈیٹا دریافت کر کے ہمیں دے دیا, اس طرح ہمیں ایک سائنٹیفک فریم ورک دے دیا, اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اور استعمال کر کے ہمیں یعنی اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے, اور اس کو دعوت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ ہے. تو میرا جو اس وقت جو کہنا ہے گاڈ پارٹیکل کے بارے میں, تو میں اس پر کوئی سائنسی تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڈ پارٹیکل کی جو دریافت ہے وہ دریافت بہت عجیب و غریب طور پر قرآن کے اس معیار پر قرآن کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد جو دریافتیں ہوں گی, جو ڈسکوریز ہوں گی, وہ قرآن کے بیان کو کنفرم کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ ان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا, عدم مطابقت نہیں ہوگی, انکنسسٹنسی نہیں ہوگی. تو یہ کیسی عجیب بات ہے, یہ بہت زیادہ عجیب بات ہے. تو مجھے اس وقت جو ہے اسی پہلو پر, یعنی اسی پہلو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ جو پہلو ہے کہ قرآن کی صداقت اس سے ثابت ہوتی ہے. یہ جو لوگوں کا کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں اس سے کہ سائنس نے خدا کو ثابت کر دیا, یہ غلط بات ہے. سائنس کا سبجیکٹ خدا نہیں ہے. سائنس سبجیکٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہمارے آبزرویشن میں آتی ہیں, جن کا ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, جو ہمارے مائکروسکوپ اور ہمارے ٹیلیسکوپ سے جن کو ہم پتہ کر سکتے ہیں, وہ اس کا سبجیکٹ ہے. خدا اس سبجیکٹ ہے نہیں. لیکن چونکہ یہ چیزیں کیا, یہ سب کریشن ہیں, خدا کی تخلیق ہیں, تو اس کے بارے میں جب دریافتیں ہوتی ہیں تو وہ خالق کی تصدیق کا معنی بن جاتی ہے. خالق کی تصدیق کا معنی. یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنسداں ملحد ہوتے ہیں, اسلام وہ حق کے دشمن ہوتے ہیں وغیرہ. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ جب یہ سب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے تو سائنسداں خدا کو مانتا کیوں نہیں, جب وہاں تک پہنچ چکی تو سائنسداں خدا کو مانتا کیوں نہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے میں نے دیکھی, کیونکہ آپ دیکھیے سائنس کا جو موضوع ہے وہ نہ اسپریچول ہے نہ ریلیجس ہے, وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے. وہ تو صرف ہے جو یعنی کائنات کا جو کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے اس کا مطالعہ کرنا, کمیاتی آسپیکٹ جو ہے کائنات کا یا مٹیریل ورلڈ کا جو کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے اس کا مطالعہ کرنا اس کا موضوع ہے. وہ اس کے موضوع سے خارج ہے. جسے ہم آپ فرض کیے قرآن کا مطالعہ کریں تو اس وقت ہمارے دوسری کتابیں ہمارے بہت خارج رہیں گی. تو سائنسداں کو میں سوچتا ہوں کہ اس پر یہ یعنی بلیم نہیں دینا چاہیے کہ وہ عیسائی دریافتیں کرنے کے بعد بھی خدا کو مانتے کیوں نہیں. بیسک بات وہ ان کی جو کنڈیشننگ ہے, ان کا جو مائنڈ ہے وہ نہیں جو ہمارا ہے. ہم آپ مذہبی اصطلاح میں سوچتے ہیں, ہم آپ یعنی خدا کو مان کر چلتے ہیں, وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں تو مسئلہ ہے کہ کائنات کا جو وہ پہلو جو آبزرویشن میں آتا ہے, جس کو ہم تجربہ کر سکتے ہیں, اس کے مطالعے کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے. بس ہمیں جو ہمارے لیے جو اطمینان بخش چیز ہے یہ کہ خدا کو موضوع بنائے بغیر انہوں نے کائنات کی تحقیق کی, اور بہت عجیب طور پر وہ جتنی بھی چیزیں دریافت ہوئیں وہ سب قرآن کی تصدیق بن گئیں. کیسی عجیب بات ہے. ان کا کنسرن نہ خدا تھا نہ قرآن تھا, ان کا یہ کنسرن ہی نہیں تھا. وہ آزادانہ طور پر انہوں نے تحقیق کی, آزادانہ طور پر. ان کا جیسے میں نے جو مثال دی کہ یعنی فیرو کے جو ممی کی ہوئی لاش جو نکالی انہوں نے, ان کا کنسرن قرآن یا خدا نہیں تھا. وہ تو ایک ہسٹوریکل ذوق کے تحت, چونکہ یعنی وہ اسکالر تھے, سیکولر اسکالر, وہ اپنے ذوق کے تحت وہ ہر چیز کی تحقیق کر رہے تھے. کوئی فرعونی کی تحقیق نہیں, ہر چیز کی تحقیق کر رہے تھے. اسی میں سے وہ بھی ایک آئٹم بن گیا, وہاں ہی پہنچے وہ. تو ان کا یعنی ان کا یہ سبجیکٹ نہیں تھا کہ اس سے قرآن کی تصدیق نکالیں, نہیں, ان کا سبجیکٹ صرف یہ تھا کہ آرام میں کیا ہے اس کو نکالیں, جانیں, اس کو تحقیق کریں, بس. اب یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ ہم اس کو لے کر کے اس کو قرآن کے حق میں استعمال کریں, یہ ہمارا کام ہے. اس طریقے سے گاڈ پارٹیکل کا معاملہ بھی ہے کہ ان کا یہ موضوع گاڈ نہیں ہے, یہ تو ایک نک نیم ہے کہ اس کو گاڈ کہا جانے لگا, ورنہ اس کا اصل نام تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یعنی ہکس بوزون ہے. تو ان کو اس سے مطلب نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس سے مطلب وہ نہ یہ کہتے خدا نہیں ہے نہ یہ کہتے خدا ہے. جیسے آئنسٹین سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اتھیسٹ ہیں, آئنسٹین سے ایک شخص نے پوچھا تھا, یہ چھپا ہوا ہے اس کی لائف میں, کہ اس نے کرسپونڈنس کی تھی آئنسٹین سے, پوچھا تھا کیا آپ خدا کے منکر ہیں, کیا آپ اتھیسٹ ہیں, کیا خدا کا انکار کرتے ہیں آپ. تو اس نے لکھا تھا اس میں کہ آپ مجھ کو اتھیسٹ نہیں کر سکتے, میں اتھیسٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ مجھے صرف اگناسٹک سمجھ سکتے ہیں, اتھیسٹ نہیں بلکہ اگناسٹک. یعنی اگناسٹک کا مطلب ہوتا ہے نہ یہ میں کہتا کہ خدا ہے نہ یہ کہتا خدا نہیں, میرا کوئی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں نہیں ہے, نفین ہے نہ اس بات ہے. تو یہ 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 ماننا غلط ہے سائنسدانوں کے بارے میں. تو بہت صحیح اسٹیٹمنٹ دیا آئنسٹین نے میں نے دی کہ ہمارا کیس یعنی اسی کا نہیں بلکہ ہر سائنٹسٹ کا کیس, اتھیسٹ کا کیس نہیں ہے, اس کا کیس یہی ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے, وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں صرف اس چیزوں کے بارے میں جو آبزرویشن میں آتی ہے. یہ تو سیکولر لوگ ہیں جو اتھیسٹ ہیں, انہوں نے سائنس کے ان نظریات کو ہائی جیک کر لیا, ہائی جیک کر کے اپنی باتیں سے نکالتے ہیں. خود سائنسدان ایسا کچھ نہیں, سائنس کسی بھی سائنسدان ہیں جتنے سائنسدان ہیں میرے علم کے مطابق ان میں سے کوئی بھی منکر خدا نہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اتھیسٹ ہوں, یہ کوئی بھی نہیں کہتا. سب کا کیس وہی ہے جو آئنسٹین کا کیس ہے کہ وہ اپنے کو اگناسٹک سمجھتے ہیں, نہ یہ دعویٰ کرتے کہ خدا ہے نہ یہ دعویٰ کرتے خدا نہیں ہے. تو ہمارا اپنا کام ہے کہ انہوں نے یونیورس آف فیکٹ کے بارے میں جو بات دریافت کی ہیں ہم اس کا مطالعہ کریں, مطالعہ کر کے اس کو ہم اپنے حق میں استعمال کریں. اور یہاں میں ایک بات یاد کرنا چاہوں گا کہ کچھ اسباب سے ہمارے علماء میں ایک نگیٹو تھنکنگ آ گئی سائنس کے بارے میں, وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے کوئی اینٹی گاڈ علم کا نام ہے, مذہب کا کے خلاف. تو یہ ایک عجیب بات اس طرح ہوئی کہ جس زمانے میں سائنس کا ظہور ہوا اس زمانے میں استعمار کا بھی ظہور ہوا, یعنی کلونیلزم استعمار ایک ساتھ دونوں کا ظہور ہوا, یعنی مغربی میں بڑے سائنسدانی پیدا ہوئے اور مغربی میں استعمار ہی پیدا ہوا. اور استعمار نے مسلمانوں کا جو پولیٹیکل امپائر تھا اس کو توڑ دیا, مغل امپائر, اسپینش امپائر, آٹمان امپائر سب توڑ دیا. تو کانشیسلی یا ان کانشیسلی مسلمان علماء یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سب اسلام دشمن ہیں, سب کو اسلام دشمن سمجھ لیا انہوں نے, یعنی سارا ویسٹ اسلام دشمن ہے اور ماڈرن سولائزیشن اسلام دشمن ہے, ماڈرن سائنس اسلام دشمن ہے, یہ سب ہوا بالکل بے خبری میں. ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا, الناس اعداء ما جہلوا کا مطلب ہے کہ لوگ اس بات کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں. تو نہ جاننے کی وجہ سے ویسٹ سے نفرت, مغربی تہذیب سے نفرت, حتیٰ کہ سائنس سے بھی نفرت نہ جاننے کی وجہ سے, یہ بہت زیادہ نادانی کی باتیں ہیں اور یہ سب بلا بغیر متعلق ہے. ایسے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں کہ کیا پڑھا ہے آپ نے, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, وہ بغیر پڑھے ہوئے نفرت کرتے ہیں, بغیر پڑھے ہوئے. تو یاد رکھیے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھ کر دیکھیے, آپ سائنٹسٹ کو یا کسی کو جب جانچیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ اس کا اپنا موقف کیا ہے, اس کا اپنا اسٹینڈ کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کا یہ دعویٰ نہیں ہے. تو اس پر آپ کو جج کریں, اس کو اس پر جج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھیے. تو مجھے اللہ اکبر سے کسی سے نفرت نہیں, نہ ویسٹ سے, نہ ویسٹرن سویلائزیشن سے, نہ کسی سے بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل ایسا بنایا کہ میرے دل میں کسی کی نفرت آتی نہیں. اس لیے میں بالکل آبجیکٹو طور پر چیزوں کو پڑھتا ہوں, آبجیکٹو طور پر, تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنس جو ہے پوری کی پوری جدید علم کلام ہے. سائنس جو ہے پوری کی پوری جدید علم کلام ہے. یعنی الکلام کا مطلب ہوتا ہے تھیولوجی, یعنی تھیولوجی کا مطلب ہوتا ہے مذہب کو ریشنل وے میں پیش کرنا. مذہب کو ریشنل وے میں پیش کرنے کا نام ہوتا ہے تھیولوجی. تو پوری کی پوری سائنس جو ہے تھیولوجی ہے, کیونکہ ہم کو وہ ڈیٹا دیتی ہے, ہم کو فیکٹس دیتی ہے, ہم کو معلومات دیتی ہے جس کو لے کر کے ہم مذہب وہ زیادہ فورٹیفائی کر سکیں, زیادہ اس کو سمجھ سکیں اور دعوت میں اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ سب باتیں بہت زیادہ جاننے کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کنفیوژن میں نہ جئیں. کنفیوژن میں اس وقت جیتا ہے آدمی جب کہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکے. جب آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکیں تو آپ کنفیوژن میں جیتے ہیں, اور اگر آپ سارٹ آؤٹ کر لیں تو کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. میں اکثر یہی دیکھا ہے کہ لوگ چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے, ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ نہیں کر پاتے, تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب کنفیوژن میں پڑتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو آج ہی کے اردو اخبار میں چھپا ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے. یہ کنفیوژن کی بات ہے, یہ بے خبری کی بات ہے. جو چیز دریافت ہوئی ہے اس کا تعلق کس سے ہرگز نہیں ہے کہ ذرے ذرے میں خدا ہے, یہ ہم نے خود سے نکال لیا. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ غیر متعصبانہ انداز میں چیزوں کو پڑھا جائے, خالص آبجیکٹو طور پر چیزوں کو پڑھا جائے. اگر آپ آبجیکٹیوٹی میں کمی ہوگی تو بات کو سمجھنے میں بھی کمی ہو جائے گی. جتنا زیادہ آپ آبجیکٹیو ہوں گے اتنا ہی باتوں کو سمجھ پائیں گے. اتنا زیادہ یعنی اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. نالج ایکسپلوژن یعنی معلوماتی انفجار. تو یہ سارا جو معلوماتی انفجار جو ہے وہ سب یعنی دعوت حق کے حمایت کرتا ہے, سب کا سب. کیونکہ معلوماتی انفجار کیا ہے, جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں فطرت میں, نیچر میں, انہیں کو دریافت کیا ہے لوگوں نے. تو وہ کیا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. لیکن معلوماتی انفجار جو ہے اس سے بے خبری کی بنا پر ہم, کل مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک باہر سے کوئی مولانا صاحب آئے تھے دلی میں, ان کی تقریر ہوئی. بڑے دھوم سے تقریب, انہوں نے کہا کہ دیکھیے سریے دو اسلام کے صرف دو دشمن ہیں, دو دشمن صرف ہیں اسلام کے, وہ کون ہیں, یہودی اور عیسائی. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, کوئی دشمن نہیں. اسی ذہن کی وجہ سے چیزوں کو ہم پازیٹیو میں لے نہیں پاتے, کیونکہ ہم دشمن سمجھتے ہیں. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں یہودی علماء نے, بہت بڑے 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 کام کیے ہیں عیسائی علماء نے, بہت بڑے بڑے کام. اس کا ایک پہلو دیکھیے یہ ہے کہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ باتیں بہت سی ایسی جو ہسٹوریکل باتیں ہیں وہ اس میں بھی آئی ہیں, بائبل میں آئی ہیں. بائبل جس کو کہ یہودی مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. مسلمان تو تحقیق نہیں کر سکے. مثلا یہ جو فرعون کی باڑی والی بات ہے, اگرچہ ایک مسلم ملک میں تھی وہ, لیکن مسلمان تحقیق نہیں کر سکتے تھے. آرام میں وہاں گیا ہوں, قاہرہ کے باہر ڈیزرٹ ہے, وہاں پر سب آرام ہے, وہاں پر تو ایک مسلم ملک ہے وہ. تو فرعون کا باڈی جس کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ دریافت ہوگا, وہ باڈی مسلم ملک میں ہے, لیکن مسلم ملک اس کو کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو آرام ہیں اس میں بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کے اندر کھول کر کسی نے کچھ جھانکا ہوگا تو اس کو بے ہوش ہو گیا وہ. تو یہ وہاں مشہور ہو گیا کہ آرام میں لعنت الفرعون ہے, فرعون کی لعنت ہے. تو بند ہی پڑا رہا وہ, مدتوں سے بند پڑا رہا. یہ کرسچن علماء جنہوں نے بائبل میں فرعون کو پڑھا تھا, مسلمان نہیں, وہ جا کر کے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے, انہوں نے کھولا. تو وہاں بھی جب انہوں نے کھولا تو بہت زبردست قسم کا درد سے بھپکا آیا اور جلدی سے گیٹ بند کر دیا. لیکن اس پر ریسرچ کی انہوں نے, تو معلوم یہ ہوا کہ جو اندر سے جو بہت تیز قسم کی وہ گیس ٹائپ کی چیز آئی تھی, وہ لعنت الفرعون نہیں تھی, وہ تھی اس کے اندر وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ابابیل, وہ چڑیاں بہت زیادہ ہیں, بے شمار چڑیاں ہیں اس میں, وہ بیٹ کرتی رہتی ہیں. ان کی بیٹ کی وجہ سے اس کے اندر گیس بھر گئی ہے, یعنی احرام کے اندر گیس بھر گئی ہے. تو جب انسان کوئی گیٹ کھولے گا تو وہ گیس کو انہیل کرے گا, انہیل کرتے ہی بے ہوش ہو جائے گا وہ. تو انہوں نے کیا, انہوں نے اس کو ڈسکور کیا کہ اس کے اندر اس کی بیٹ کی گیسز ہیں اور اس کو انہیل کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہ مشین کے ذریعے سے وہ نکالا, گیسز نکالی. آپ جانتے ہیں آج کل کے جیسے ایگزاسٹ فین ہوتا ہے اندر کی ہوا نکالنے کے لیے, ایسے بڑی بڑی مشینیں لگائی گئیں, بڑی بڑی مشینیں, اور آرام کے اندر جو گیسز تھے وہ سب نکالا گیا. نکالنے کے بعد اندر جب وہ بالکل پیوریفائی ہو گیا تو یہ لوگ اندر گئے. اندر جا کر وہاں دیکھا انہوں نے کہ اس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, مومیائی کی ہوئی, اس کو نکال کر لے گئے اور تحقیق کیا, اور پھر کاربن 14 ڈیڈنگ کو اپلائی کر دیا. یہ سارا کام انہوں نے کیا کیونکہ بائبل میں پڑھا تھا انہوں نے. تو اگرچہ مسلمانوں کو جاننا چاہیے تھا یہ بات, کیونکہ قرآن میں ذکر تھا اس کا, مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا, خود اسے ملک میں ہے تب بھی نہیں کیا, تو آپ اسے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بڑے عالم میں آ کر تقریر کر رہی ہے یہاں پر کہ اسلام کے صرف دو دشمن ہیں, عیسائی اور یہودی. انہوں نے تو سارے بڑے بڑے کام کیے ہیں. آرکیالوجی مثال کے طور پہ دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین یہ کہتے تھے کہ ان کا وجود نہیں کوئی. یہ بہت عجیب بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود نہیں ہسٹوریکلی, لیکن انہیں لوگوں نے کیا کہ بغداد کے پاس ایک شہر دریافت کیا, کھدائی کیا, اس کی کھدائی کر کے زمین کے اندر سے نکالا ایک پورا شہر جس کا نام اور رکھا گیا ہے, یو آر اور. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کو تاریخی حیثیت دے دی, جس کو مورخین سمجھتے تو افسانوی حیثیت دیے ہوئے تھے, تاریخی حیثیت دے دی. جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, جہاں انہوں نے کام کیا اور, وہ پورا کا پورا شہر انہوں نے کھدائی کر کے نکال دیا. تو کتنے بڑے قابل لوگ کر رہے ہیں, یہی یہودی علماء, یہی عیسائی علماء. تو آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں, ان کو دشمن کیوں کہتے ہیں, وہ تو ہمارے دوست ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے ضروری چیز ہے پازیٹیو تھنکنگ. نگیٹو تھنکنگ بہت ہی زیادہ بری ہے, اور ساری اچھائیاں جو ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. میری دعا ہے کہ ہم آپ صحیح ذہن کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں اور اس سے جو سبق ہے وہ لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.